الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ارشاد الہی ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو امام بنایا، ہم نے ان کو امام بنایا، ووٹنگ سے امام نہیں بنے، خدا امام بنانے والا ہے، اور یہ امام انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، گمراہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، خواہشات نفس کے مطابق ہدایت نہیں کرتے ہیں، اور یہ پہلے سے مقام عمل میں صابر تھے، سختیوں کو برداشت کرنے والے تھے، اطاعت خدا کے راہ میں اور علم کے یقین کے درجات پر فائز تھے، علمی لحاظ سے یقین، عملی لحاظ سے صابر ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو امام بنایا. امام یعنی پیشوا، رہبر، وہ ہستی جس کی نقش قدم پر چلنا ہے. جب ہم کہتے ہم، ہمارے 12 امام یعنی 12 ایسی ہستیاں ہیں جن کی نقش قدم پر چلنا ہم پر واجب ہے. خدا نے ہم سے کہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. پیغمبر، پیغمبر بھی امام ہے، امام کل ہے پیغمبر، پیغمبر نبی بھی ہے اور امام بھی ہے، لیکن پیغمبر کے بعد 12 امام امام ہے، پیغمبر کے ساتھ ختم نبوت کا اعلان ہو گیا ہے. ختم نبوت کے اعلان کی جواز تو یہی تھا، عرض کیا دین کامل ہوا، کامل ترین نبی کے ذریعے کامل ترین دین آیا، پسندیدہ دین آیا، کفار مایوس ہو گئے، نعمتیں پوری ہو گئی، دین کامل ہوا، کیونکہ نبی لانے والا سب سے افضل تھے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں لا سکتا تھا، اس سے بڑھ کر خدا کے ساتھ کسی اور نبی کا رابطہ ممکن نہیں تھا. اسی لیے 100% پیغام الہی پیغمبر کے ذریعے اہل زمین تک پہنچ گیا. لیکن انبیاء دو قسم کے ہوتے تھے، کچھ انبیاء صاحب دین، کچھ انبیاء مبلغ دین، یعنی اس نبی کے دین کے پہنچانے والے. 5 شریعتیں تھیں، 5 نبی اول العزم. وَلَقَدْ شَرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے 5 شریعتیں خدا نے مقرر کی، ایک وہ شریعت جو ہم نے آپ پر نازل کیا، دوسری وہ شریعت جو حضرت نوح پر، وَلَقَدْ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. حضرت ابراہیم پر، عیسیٰ پر اور حضرت موسیٰ پر پانچ شریعتیں، باقی انبیاء انہی شریعتوں کے مبلغ تھے، انہی شریعتوں کو پہنچانے والے تھے، انہی شریعتوں کو سمجھانے والے تھے، انہی شریعتوں کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے والے تھے. تو پیغمبر خدا کے بعد ختم نبوت کا اعلان ہوا تو خطرات سارے کے سارے موجود تھے، بلکہ خطرات بڑھ گئے تھے. مال جتنی قیمتی خطرہ بیشتر، یہ تو واضح ہے، مال جتنی قیمتی ہو اس کے خطرات بیشتر ہوتے ہیں. اسلام باقی ادیان سے زیادہ اہم تو اس کے خطرات بھی بیشتر. خود قرآن نے کہا کہ منافقین اسلام کے دشمن ہیں، سابقہ ادیان میں منافقین ہوتے نہیں، لیکن ساتھ ختم نبوت کا اعلان کیا ہے. خطرہ بیشتر، ختم نبوت کے اعلان، تو کیسا یہ قابل قبول ہے. اسی لیے خدا نے فرمایا دین کی حفاظت کا ہم نے انتظام کیا ہے تاروز قیامت، کس کے ذریعے؟ عترت کے ذریعے. انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. عترت کون ہے؟ وہی ہستیاں ہیں جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا و انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبر ہے. بمنزلت ہارون من موسیٰ، حدیث منزلت نے فرمایا ہے. تو جو جانشین پیغمبر ہے، امام ہے، پیغمبر نہیں ہے لیکن پیغمبر کی طرح دین کو جانتا ہے، پیغمبر کی طرح دین پر عمل کرتا ہے، پیغمبر کی طرح دین کی حفاظت کرتا ہے، پیغمبر کی طرح دین کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرتا ہے. اسی لیے نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ختم نبوت کے اعلان جائز ہے، ورنہ کوئی جواز نہیں تھا. ایک سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے دین کی حفاظت کا انتظام کیا امامت کے ذریعے، امام کی ایک اہم ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی حفاظت. دین کی حفاظت کا انتظام کیا امام کے ذریعے. خدا محتاج ہے امام کی طرف؟ خدا خود حفاظت کرے گا دین کی، امام کی کیا ضرورت؟ جواب یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا رازق ہے، اس کو تو سارے مسلمان مانتے، خدا رازق ہے، رزق دینے والا ہے. آپ سامنے کھانا پہنچ گیا ہے، ایک نوالہ اٹھا کر منہ میں رکھے نہ چبائے تو آپ بھوکے مر جائیں گے؟ جو منہ میں نوالہ ہے وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، چبانا پڑے گا، نگلنا پڑے گا. دسترخوان پر ہے، دسترخوان سے نہیں اٹھائیں گے تب بھی دسترخوان پر کھانا ہونے کے باوجود مر جائے گا. خدا رازق ہے، اس کے باوجود بھوکا مر جائے گا. دسترخوان سے پہلے نہ پکائے، پکانے سے پہلے بازار جا کر نہ خریدے، بازار سے پہلے تاجر گاؤں سے، دیہات سے جا کر گندم، جو، چاول نہ خریدے، اور دیہات کے جو کسان ہوتے ہیں وہ اگر ان کے پاس اب زندگی کے شوق نہ ہو تو کاش نہیں کریں گے. زندگی کے شوق ہے، زندہ رہنے کے شوق ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے شوق ہے، محنت کر کے کاشت کرتے ہیں. اب ان کے کاشت کے لیے زمین کی ضرورت ہے، زرخیز زمین کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی کے لیے نہروں کی ضرورت ہے، دریاؤں کے لیے پہاڑوں کی ضرورت ہے، پہاڑوں کے لیے بادلوں کی ضرورت ہے. بادل ٹھنڈے علاقے پر، پہاڑوں پر پہنچ کر برف کی شکل میں یا بارش کی شکل میں زمین پر آتے ہیں، اور بادل بارش میں تبدیل ہونے کے لیے بادلوں کے حرکت کی ضرورت ہے، کیونکہ بادل کہاں سے؟ سمندروں کے اوپر سے اٹھنے والے باپ سے بادل بن جاتے ہیں. پھر یہ بادل ہواؤں کے ذریعے حرکت میں آتے ہیں، اور پھر یہ پہاڑوں پر پہنچ کر بارش اور برف میں تبدیل ہو جاتا ہے. صرف بارش میں تبدیل ہوتا ہے, پھر برف نہ ہوتی تو پھر دوبارہ مشکلات پیش آتا دونوں شکل میں, بارش کی شکل میں بھی. اور دیکھو خدا رازق ہے, لیکن کیا کیا خدا نے, سمندر کی ضرورت, دھوپ کی ضرورت, باپ کے اٹھنے کی ضرورت, بادلوں کی ضرورت, ہواؤں کی ضرورت, پہاڑوں کی ضرورت, اور پہاڑوں سے نہر کی شکل میں, دریاؤں کی شکل میں زمین پر جاری ہونے کی ضرورت, زرخیز زمین کی ضرورت, اور کسان میں جذبہ کام کی ضرورت, اور پھر تاجروں کے پاس کمانے کی شوق کی ضرورت بازاروں میں. یہ دیکھیں خدا رازق ہے, اتنے سلسلے سے کام لیا ہے خدا نے, سسٹم بنایا ہے, نظام بنایا ہے. خدا موت دینے والا ہے. قرآن میں دیکھیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, جانوں کے قبض روح کرنے والا خدا ہے, لیکن خود خدا کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت. اس آیت میں فرماتا ہے خدا قبض روح کرنے والا ہے, دوسرے آیت میں فرماتا ہے ملک الموت تمہارے قبض روح کرنے والا ہے, تیسرے آیت میں فرماتا ہے قل توفتہ رسولنا, اور پھر ان کی ماتحت کیا ہے, اور بھی عوامل موت کے, دل رک گیا, دماغ نے کام کردا چھوڑ, نظام کے اندر ہے یہ سب کے سب, اس نظام کے اندر کے سسٹم کے ساتھ خلق کیا ہے. دیکھیں یہ سارے موت دینے والا خدا ہے, لیکن خدا نے اس سسٹم سے کام لیا, سسٹم کو خود خدا نے بنایا ہے, سسٹم کو خود خدا نے بنایا ہے. اسی طرح سے حفظ دین, دین کے حفاظت کرنے والا خدا ہے, لیکن کس کے ذریعے حفاظت کرتا ہے, انبیاء کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے. بس ائمہ کے ذریعے حفاظت کرنا در حقیقت خدا کے ذریعے, لیکن خدا نے ائمہ کو واسطہ یہ فیض بنایا دین کے حفاظت کے لیے. تو اس طریقے سے خدا, خدا نے قرآن و عترت کے ذریعے دین کی حفاظت کا انتظام کیا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا. اب امام ایک حفظ دین, آپ نے دیکھا کس طرح سے عظیم ترین قربانیوں کے ذریعے حفظ دین کا انتظام کیا, اور امام یعنی آپ کا پیشوا, آپ کا راہبر جس کے نقش قدم پر چلنا ہے. علمی میدان میں بھی امام ہمارا راہبر ہے, یعنی آپ علم دین, علم معرفت الہی امام سے لیں گے. ائمہ اطہار نے ہر قسم کے علوم دیا اپنے شاگردوں کو, لیکن سب سے اہم علم دین ہے, کیونکہ انسان جو ہے دو پہلو ہے, ایک جسمانی پہلو ہے, ایک روحانی پہلو ہے. جسمانی پہلو کی اپنی ضرورتیں ہیں. یہ سائنس کس لیے ہے, تاکہ آپ کی جسمانی ضرورتوں کو پوری کرے. سائنس علوم کو دیکھیے, لائٹ ہے, یہ پنکھا ہے, یہ بخاری ہے, یہ سارے وسائل, یعنی جتنی سائنس کے ذریعے کام ہوتا ہے سب کا مقصد انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اب خدا نے ایسا سسٹم بنایا کہ انسانوں کے پاس, آپ جانتے ہیں شوق ہے, ہمارے لڑکے کیا ہے پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں, ہاسٹلوں میں بیٹھتے ہیں, اور جو تھوڑا سا مضبوط ارادے کا حامل ہے سختیاں برداشت کر کے پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور علمی اعلیٰ درجات پر پہنچتے ہیں, اور اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سائنس, مشرق مغرب سارے سائنسدانوں کا, سائنسی سارے علوم کا ہدف کیا ہے, انسان کی دنیاوی مادی ضرورتوں کو پورا کرنا. اب دیکھیں جتنے وسائل سائنس نے ایجاد کیے ہیں سب کے سب انسان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا ہے, ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اس کے حوالے سے انسان کے اندر شوق بھی ہے, کیونکہ زندگی کرنا ہے. اس لیے ہمارے سارے لڑکے ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں پیسہ کچھ زیادہ نظر آتے ہیں. تو انسان کے پاس شوق بھی ہے اور ساتھ انسان کے پاس سائنسی طریقے کے وسیلے بھی ہے، ذریعے بھی ہے، یعنی سائنسی ترقی کرنے کے سارے ذرائع انسان کے پاس ہے. ہوا سے پنجگانہ چاہیے ایک، وہ تو حیوان کے پاس بھی ہے، لیکن ہوا سے پنجگانے کے معفوق عقل ہے انسان کے پاس، اور عقل نے اور ایسی زبان خدا نے انسان کو دی ہے کہ صحیح چلا سکتا ہے. تو عقل زبان کو استعمال کرتی ہے تو اپنی سوچ، اپنے خیالات دوسرے کے تک پہنچا سکتا ہے انسان، اور دوسرے کے خیالات کو خود سمجھ سکتا ہے زبان کے ذریعے. ماشاءاللہ، عقل کے حکم سے زبان ایجاد ہوئی، لیکن صرف عقل کے حکم نہیں ہے، زبان کو خدا نے اس طرح سے خلق کیا کہ انسان کی زبان منہ کے اندر گھوم کر بول سکتی ہے. گائے کی زبان کو دیکھیے، ایسے نہیں، اتنی بڑی زبان ہوتی ہے کہ وہ گھما نہیں سکتی ہے گائے. پرندے کی زبان اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہیں نہیں پوچھ. انسان کی زبان مناسب اور دانت بھی اتنے کہ ہر دانت پر جب زبان لگ جاتی ہے کوئی خاص آواز نکلتی ہے. تو خدا نے انسان کو حواس پنجگانہ بھی دیا، عقل بھی دی. عقل نے زبان جو مناسب خدا نے اس کو دی تھی اس سے بہترین استفادہ کیا. تو کیونکہ اپنی حد تک رہے، ہمارے جو گونگے ہوتے ہیں نا، ان کی فکر اتنی بلند نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اب ان کے جتنا خود سوچتے اتنا وہ سمجھتے ہیں، دوسروں کے افکار ان تک نہیں پہنچا. اس لیے علمی لحاظ سے وہ ایک قدم شاید حیوان سے بہتر ہو. لیکن اب زبان کے ذریعے ہم اپنے افکار دوسرے تک، دوسرے کے افکار ہم تک پہنچتے ہیں. پھر دیکھیں یہ بھی تو کافی ترقی کے ذریعے نہیں ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے افکار پہنچنا کیا ہے، محدود ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں تک محدود رہتا ہے. اسی لیے خط تحریر وجود میں لایا تاکہ ہزاروں سال پرانے لوگوں کے حالات ابھی ہمیں معلوم ہیں، ہزاروں سال پرانے لوگوں کے علمی ترقیاں ابھی ہمارے پاس ہے. مشرق میں رہنے والے کے افکار مغرب تک پہنچتے ہیں، مغرب میں رہنے والے کے افکار مغرب تک پہنچتا ہے، یعنی پورے دنیا کی فکر تحریر کے ذریعے ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہے. علم نے بہت ترقی کی اس کے نتیجے، تحریر جب وجود میں آئی. تو عرض کی خدا نے اس سائنسی ترقی کے سارے وسائل انسان کو دیا ہے. یک دم تو ترقی نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں نا یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. ضرورت ہو پھر ضرورت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ احساس ضرورت ہو، احساس ضرورت ہو تو انسان ایجاد کی طرف جاتا ہے. احساس ضرورت ہو تو ایجاد کی طرف، مثلا دیکھیں کارخانوں میں کام کرنے والے جو ایجادات ہیں، دیکھیے سب ضرورت کے احساس کے، ضرورت تو سب کچھ اس وسیلے کی، لیکن ایک نے ضرورت کے احساس کیا، اس کے پیچھے پڑ گیا اور ایک آلہ بنایا اور کام کو کیا کر دیا، آسان کر دیا. ضرورت کی وجہ سے احساس ضرورت، احساس ضرورت کی وجہ سے ایجادات ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال سائنسی علم، دنیوی علم حاصل کرنے کے شوق بھی انسان کے پاس ہے، صلاحیت بھی خدا نے انسان کو دی ہے، اس کے باوجود دین نے بھی اس کی مدد کی ہے، دین نے شدت کے ساتھ اس کی مدد کی ہے. احادیث میں اگر مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، تو بہت سے حقائق سامنے آ سکتے ہیں، سامنے آیا ہے، معجزات سامنے آیا ہے سائنسی علمی لحاظ. لیکن انسان کے لیے دوسرے علم کی ضرورت ہے، جو اس کے روح کی ضرورت ہے، انسان بننے کی ضرورت ہے، انسان کو انسان بنانے والا علم، اس کی روحانی تربیت، اس کو حیوانیت کے دائرے سے نکالنا اور دکھانا کچھ اور عالم بھی ہے، کچھ اور میدان بھی ہے. ایک حیوان کی طرح پیدائش اور موت تمہاری زندگی کا خلاصہ نہیں ہے، یہ زندگی کا آغاز ہے، تمہارے اصل زندگی آخرت میں ہے. تمہاری اصل ہدف کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی تمہاری مقصد ہے، اخلاق اقدار تمہارا ہدف ہے. مغرب والے فلاسفر حیران ہے کہ اخلاق اقدار کیوں انسان کو ملا ہے، جب اس کو ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود اخلاق اقدار انسان کے اندر ہے، اخلاق اقدار سے محبت کرتا ہے. یہ سمجھ میں کہتے ہیں یہ قدرت نے دھوکہ دی ہے انسان کو اس کے اندر یہ رکھ کر. لیکن بہرحال ان سے بحث نہیں کرتے فی الحال. بہرحال انسان کے اندر یہ پہلو ہے, روحانی پہلو. انسان مرکب ہے, جسم میں ایک روح, حیوانیت ہے, ملکوتیت ہے, دنیا میں بھی زندہ رہنا ہے, آخرت میں بھی زندہ رہنا ہے. تو اس کی روحانی پہلو کے لیے, فرشتہ خوئی کے والے پہلو کے لیے, آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ علوم کی ضرورت ہے. اب آخرت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے تاکہ پتہ چلے وہاں پر ہماری کیا ضرورت ہے, وہاں پر ہماری کیا ضرورت ہے. بچے جو شکم مادر میں ہوتے ہیں, اگر اس بچے سے پوچھے کہ بھائی شکم مادر میں تمہارے سارے کھانا ناف کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے, آکسیجن, پانی, کھانا سب, یہ ہاتھ کس کام کے لیے, یہ آنکھیں کس کام کے لیے, زبان کس کام کا, یہ سارے اعضاء جائے کس کام کا, تمہاری ضرورت نہیں. وہ بچہ حیران ہو جائے گا. لیکن جب وہ شکم مادر سے باہر آئے گا, دیکھ لے گا کیا نہیں, کوئی اور عالم ہے وہاں پر ان سب کی ضرورت تھی. اسی طرح سے انسان جب عالم آخرت کی طرف جائے گا تو پتہ چلے گا اخلاقی اقدار کی ضرورت تھی, پردے کی ضرورت تھی, سچائی کی ضرورت تھی, عبادت کی ضرورت تھی, عدل و انصاف کی ضرورت تھی. شاید ادھر سمجھ میں نہ آئے, ادھر جس کے لاٹھی اسی کے بینس والے اصول دین چلتا ہے. ایک حیوان انسان کے فرق مقصد میں فرق نہیں ہو. اسی لیے قرآن فرماتے ہیں کل انعام بل ہم اضل سبیلا. یہ جو جہنمی ہوتے ہیں جب آخرت پر ایمانی, خدا پر ایمانی, جانور سے بھی پستر ہو جاتا ہے. جانور کے پاس, جانور اپنے مقصد خلقت میں استعمال ہوتا ہے, یہ مقصد خلقت کے خلاف چلتا ہے, کئی درجے خلاف چلتا ہے. کسی جانور نے, فرض کیجیے ایک شیر نے ہزار دس ہزار جانور کو مارا ہوگا زندگی میں, لیکن صدام نے صرف تیس ملین والا ملک میں, جہاں تیس ملین میں سے فرض کریں بیس ملین شیعہ ہے, تیس لاکھ شیعوں کا قتل عام کیا ہے. ہٹلر نے عالمی جنگ میں کتنا قتل عام ہوا, مغول نے, چنگیز نے. تو آپ دیکھ رہے انسان, اگر خدا نہ ہو یہ انسان کتنا بدترین جانور بن جاتا ہے. اس لیے انسان کے روحانی ایک علم کی ضرورت ہے کہ اس کو روحانی حقیقتوں سے آگاہ. دین اسی لیے کہا اپنی نفس کی معرفت حاصل کرو بہترین, تمہیں اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو جائے کہ بھئی تمہاری ضرورتیں ایک حیوان جیسے نہیں ہیں. تم حیوان نہیں ہو, گائے سے تم مختلف ہو, شیر سے تم مختلف ہو. دو گھوڑا آپ لیجئے, ایک گھوڑا کی قیمت ایک لاکھ ہے, دوسرے گھوڑا کی قیمت ممکن دس کروڑ ہو. سب سے اعلیٰ گھوڑا دنیا میں دوڑ کے لیے, ریس کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اتنا فرق ہے. لیکن انسانوں میں ایک انسان اسفل سافلین ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسرا انسان اتنا بلند ہوتا ہے کہ کل کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. انسان کے پاس اتنی صلاحیت ہے بلندی کی طرف جانے کی اور پستی کی طرف جانے کی. تو اسی لیے ایسا علم جس کو کے ذریعے انسان کو اپنی نفس کی معرفت ہو جائے, میری صلاحیتیں کیا ہے, میری کمالات کیا ہے, میں کیا بن سکتا ہوں, میرے دشمن کون ہے, میرے دوست کون ہے, خطرات کیا ہے, فائدہ کیا ہے. اس لیے دنیاوی تمام سہولتیں ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے. ابھی دنیا میں سہولتیں بڑھتی جا رہی ہے, سکون ختم ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں سائنس کے ذریعے, اس وسائل کے ذریعے, دولت کے ذریعے سہولتیں بڑھ جاتی ہے. صدر ہے, وزیر اعظم ہے, بادشاہ ہے, سارے سہولتیں اس کے پاس ہیں, لیکن سکون نام کبھی اس کے پاس نہیں ہے. اس دنیا میں فی الحال یہی ہو رہا ہے, کیونکہ سکون کہاں پر ہے؟ سکون کی پہلی شرط الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو, یاد خدا سے دلوں کو سکون مل سکتا ہے. یاد خدا سے تو دین کے ذریعے, علم دین کے ذریعے سکون مل سکتا ہے. وہ علم جس کے ذریعے انسان کی انسانیت کی تربیت ہو جاتی ہے, انسان کی روحانی تربیت ہو جاتی ہے. انسان کو بتایا جاتا ہے تمہیں عالم آخرت میں کیا ضرورت ہے, آخرت تو کس طرح سے آباد کر سکتے ہیں. وہ علم علم دین ہے. دنیا کے علم سہولتیں دیتے ہیں، آخرت کے علم سکون دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، ابدی سعادت دیتا ہے، آخرت کی نعمتوں کی ضمانت کرتا ہے. تو اسی لیے، لیکن آخرت کے علم کے مسئلے یہ ہے کہ اس میں شوق نہیں ہے. لوگ نقد چاہتے ہیں نا، سامنے جو ہے اسی کو لینا چاہتے ہیں، کل پرسوں کی چیز پر اتنا توجہ نہیں دیتے. دنیا سامنے ہے، ابھی روٹی نہ ملے بھوک اس کو مجبور کرتی ہے. اسی لیے دنیاوی علوم کے پیچھے جاتے ہیں، عرض کی صلاحیت بھی ہے اور جانے کے شوق بھی ہے. اخروی علوم تھوڑا سا آگے ہے، آخرت ہے نا بعد میں ہے، اگرچہ ابھی بھی ضرورت ہے، انسان بننے کے لیے اسی کی ضرورت ہے. ابھی ٹرمپ کیا کرتا ہے؟ اسرائیل کو حق سمجھتا ہے، بیت المقدس اسرائیل کو دیتا ہے، جولان اسرائیل کو دیتا ہے، سارے مجرمین کی حمایت کرتا ہے. علم نہیں ہے، وہ یہ کہ خدا نہیں ہے اس کے پاس. تو اسی لیے یعنی یہ عالم کی بدبختی یہی ہے کہ مغرب والے خود مانتے ہیں ہمارا یہ دور ایسا دور ہے جس میں یقین نہیں ہوتا ہے، جس میں سکون نہیں ہوتا ہے. فخر بھی کرتے ہیں، اپنی سارے خرابیوں پر بھی فخر کرتے ہیں. آپ کے چارہ نہیں اس کے علاوہ، جب آپ کے ایمان نہیں ہے تو سکون، ایمان کے بغیر سکون ممکن نہیں ہے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بغیر سکون ممکن ہی نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا، تو یہ علم اب اس کی طرف ظاہر ہے اتنا شوق نہیں ہے. اور اس علم کا ایک اہم حصہ آپ کے شوق سے حاصل بھی نہیں ہوتا ہے، عالم غیب کا تعلق ہے، آخر میں کیا ہونے والا ہے آپ جتنی کوشش کریں گے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے. ہوا سے پنجگانے کے ذریعے یا عقل کے ذریعے، عقل اتنے بتائے گی کہ خدا ہے اور خدا عادل ہے، بس کسی نہ کسی دن حساب و کتاب ہوگا، لیکن اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی. اسی لیے وہ علم جو انسان کے روح کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، سعادت ابدی کی ضرورت ہے، اس علم کی طرف جانے کے شوق انسان جس میں حیوانیت کا غلبہ ہے، اور غلبہ ہونا حکمت خدا کے مطابق ہے، البتہ اس کے فی الحال گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہے یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ فوری فائدہ چاہتا ہے اس کی، اور عالم غیب تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. عقل بتاتی ہے تمہارا خدا ہے، یعنی عالم غیب کے دروازے تک عقل پہنچا دیتی ہے، لیکن اندر جانے کی صلاحیت عقل کے پاس نہیں ہے. علم معرفت شناسی یہ فلسفہ کے ایک اہم حصہ ہے، اس میں اس پر کافی گفتگو ہوتی ہے. آپ کی عقل آپ کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، پھر عالم الہی کے اندر نہیں جا سکتے، آخرت تک پہنچا دیتے، لیکن آخرت کے اندر جانے کے وسیلہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خود خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کی وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے تمہیں ایسا علم دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا. آخرت کا علم دیا، سعادت کا علم دیا، انسان بننے کے علم دیا، معرفت نفس دی، معرفت رب دی، معرفت نبی، معرفت امام. ایک قسم دوسرے یہ کہ اخلاق، اگرچہ انسان سمجھتا ہے اخلاق کو، اخلاق، اخلاق عالی، اقدار کو ہر انسان سمجھتا ہے، خدا نے الہام کیا ہر انسان پر، الہام کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، سارے انسان اخلاق اقدار کو سمجھتا ہے. اسی لیے ہمارے رسالوں میں توضیح المسائل میں لکھا نہیں، کیونکہ خدا نے سب پر الہام کیا ہے کہ اخلاق اقدار کیا ہے. جب ہے تو خود عمل کرنا چاہیے. قیامت کے دن یہ کفار بھی اخلاق، اگر ان کی مجبوری ہو کفر پر رہنے کے کوئی جواز ہو، لیکن اخلاق اقدار کی مخالفت کا کوئی جواز نہیں. یہ آپ کے پاس بھی تھا اخلاق اقدار کو، جنگل میں رہنے والے جنگلی، امازون کے جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں، جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں رہنے والے بھی سمجھتے اخلاق اقدار.
لیکن اس کے باوجود انسان اخلاق اقدار کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، دین اس کے حمایت کرتا ہے. حمایت کرنے سے کیا ہے، انسان زیادہ سے زیادہ اخلاق پر عمل کرتا ہے، جنت کے ذریعے حمایت کرتا ہے، جہنم کے ذریعے حمایت کرتا ہے، تاکہ انسان اخلاق اقدار کی حفاظت کرے. تو امام، اگرچہ عرض کیا جابر بن حیان نے امام سے دنیاوی علم لیا، ائمہ کے احادیث میں اگر ہمارے سائنسدان کام کرے بہت سے علمی سرمایہ حاصل کر سکتے، سائنسی سرمایہ حاصل کر سکتے، لیکن اسے قطع نظر ائمہ اطہار دین سے اپنی آخرت کی علوم حاصل کرنا ہے. یعنی دین نے امام کو امام بنا، یعنی کیا، اپنے دین کی شناخت، دین کے علوم پیغمبر کے بعد ائمہ سے حاصل کرو. تمہارے رہبر یہ امام ہیں، اپنا دین ان سے لے لو. امام کا ایک معنی کیا ہے، آپ کا دینی رہبر ہے، آپ کے دینی پیشوا ہے، دینی علوم میں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، دینی علوم میں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. باب کے معنی کیا ہے، یعنی میرے علم اور علی کے علم کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں. شہر علم کا دروازہ ہونے کے معنی، جو کچھ علم علی بیان کرتے ہیں وہ عیناً میرا علم ہے، یہی معنی ہے نا. علی شہر، میں شہر علم، علی دروازہ، یعنی کیا، جو کچھ علی بتاتے ہیں وہ میرا علم ہے. اگر ایک صحابی بیان کرے پیغمبر کی حدیث کو اور علی بیان کرے، علی جب بیان کرتا ہے گویا پیغمبر نے بیان کیا ہے. اگر صحابی بیان کرے، عادل صحابی ہے، سلمان فارسی ہے، تب بھی صحابی ہے، غلطی کے امکان ہے اپنی جگہ پر. پیغمبر نے گواہی دی کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے، کیا علی سے لینا گویا مجھ سے لینا ہی ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن صحابوں میں انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے. اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا جو نقطہ اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ میرے پاس جتنے علم ہیں علی سے لے سکتے ہیں، علی کی علم کی وسعت کی علامت ہے. بس پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک میں ہوں مجھ سے آپ علم دین حاصل کرو، میرے بعد علی سے علم دین حاصل کرو. علی سے علم دین حاصل کرنے گویا اسی طرح سے ہے گویا مجھ سے حاصل کر رہے ہیں، ذرہ برابر فرق نہیں، کیونکہ شہر کا دروازہ علی ہے، یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور جتنا میرے پاس علم ہے سب کے سب علی کے پاس. حدیث ثقلین بھی یہی کہتی ہے، قرآن و عترت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں، جب تک آپ ان دونوں کے دامن سے متمسک رہیں گے آپ گمراہ نہیں ہو جائیں گے. قرآن و عترت جدا نہیں ہونے کا معنی کیا ہے، پورا قرآن کے علم علی کے پاس ہے، پورا قرآن کے علم امام حسین کے پاس ہے، پورا قرآن کے علم امام حسن کے پاس ہے، پورا قرآن کے علم جناب سیدہ کے پاس ہے. جدا نہ ہونے کا معنی کیا ہے، اگر قرآن کے ایک لفظ کا معنی ان کو نہ آتا ہو تو جدا ہو گئے نا، کوتاہی نہیں ہے، لیکن نہ آتا ہو تو اسی حوالے سے جدا ہو گئے. قرآن کے ایک حکم پر عمل نہ کرے جدا ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے قرآن کی معرفت بھی ان کے پاس ہے، پورے قرآن پر عمل بھی کرتے، بلکہ معصوم ہیں. کس طرح سے، غلطی سے بھی حکم قرآن کی خلاف ورزی نہیں کرتے، غلطی سے بھی قرآن کی، یعنی قرآن کے نصر میں غلط فہمی بھی نہیں ہوتی. اس لیے علمی لحاظ سے بھی معصوم ہیں، عملی لحاظ سے بھی معصوم ہے، پورا قرآن کے علم ان کے پاس. بس امام کے پاس پورا اسلام کے علم ہے، اور ہمیں پیغمبر نے نشاندہی کی ہے کہ یہ تمہارا امام ہے، اپنا علم ان سے لینا ہے. مسلمان چار اماموں سے فقہ لیتے ہیں، پانچ اماموں سے عقائد لیتے ہیں، علم تصوف کچھ اور اماموں سے لیتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ اہل بیت سے لیتے ہیں.
محمد و آل محمد باواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یہ قرآن کی نشاندہی بھی ہے. قرآن نے کیا کہا، لا يمسه الا المطهرون، قرآن کی حقیقت تک پاکیزہ لوگ پہنچ سکتے ہیں. اور آئے تطہیر نے کہا پاکیزہ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یہ سعادت ہے ہماری کہ اس ہستی کے دروازے پر جاتے ہیں جس ہستی کے دشمن بھی اس کی علمیت کا معترف ہے. علی دیکھیے مولا امیر المومنین ابن ابی الحدید عالم اسلام سے تعلق رکھنے والا کہتے سارے صحابہ کی توحید کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے ایک طرف رکھیے، علی نے تنہا علی نے جو کچھ بتایا دوسری طرف رکھے، آسمان و زمین کی نسبت علی کے مقابل میں کچھ نہیں ہے. علی کے علمیت کا اندازہ اسی، خود بزرگان جو علی کے مد مقابل تھے، علی کے مد مقابل تھے، علی ان کے سیاسی مخالف تھے، وہ مجبور ہو کر ہر مشکل کے وقت علی کو پکارتے تھے، لولا علی لہلکتو، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. عربی زبان میں ایک ضرب المثل بن گیا ہے عام مسلمانوں کے پاس، لا جعلنی اللہ لمعضلہ لیس لہا ابو الحسن، خدا مجھ کو کسی مشکل کے وقت نہ چھوڑے جس کا حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہ ہو. یہ علی کی علمیت، عظمت، اغیار کے اعتراف، اغیار کا اعتراف. خلیل ابن احمد جس نے قرآن کے پہلے دفعہ نقطہ گزاری کی ہے، نقطہ نہیں ہوتا تھا، نقطہ گزاری انہوں نے کی ہے، لغت میں امام ہے، نحو میں امام ہے، عربی زبان پہلی بار عروض قوافی وجود میں لانے والا ہے، بہت بڑی علمی شخصیت، بہت شروعات میں تھا یہ. کسی نے پوچھا تم کیوں علی کے شیعہ بن گئے ہو؟ کہا کہ الاحتیاج الکل علیہ و استغناء عن الکل، سب علی کے طرف محتاج تھے اور علی سب سے بے نیاز تھے. خود قرآن فرماتا فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. وہ آدمی جو لوگوں کو حق کی طرف، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، اس کی پیروی کی جانی چاہیے یا اس کی پیروی کی جانی چاہیے جو خود محتاج ہدایت ہے. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہوا ہے، کس طرح سے حکم کرتے ہو، کس طرح سے فیصلہ کرتے ہو؟ خود جو محتاج ہدایت ہو دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتا، امامت نہیں کر سکتا ہے، رہبری نہیں کر سکتا ہے. تو تاریخ میں دیکھو مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ وہی آپ تنہا تھے، ایک قسم کے نظر بند آپ کہہ سکتے تھے، وہی پونے پانچ سال جو آپ جنگوں میں، شہر میں وغیرہ میں رہے خلافت کے دوران، اسی دوران یہ پورا نہج البلاغہ آپ کی فرمائشات، وہ بھی سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے. علم علی کی عظمت یہ، اگر آپ پورا 30 سال آپ کو علمی کام کرنے کے موقع ملتا، امت کو آپ سے فائدہ اٹھانے کے موقع ملتا، تو علم کے سمندر عالم اسلام میں جاری ہو سکتا تھا. یہ اہل بیت نہ صرف علی، باقی ائمہ کی زندگی کو دیکھیے آپ، ہر امام کی زندگی. ظاہر ہر امام کی زندگی میں بے مثال ایسے واقعات ہیں، علمی لحاظ سے انہوں نے اسلام کو بچایا، اسلام کی خدمت کی. سارے فقہا، سارے علماء اسلام اپنے آپ کو امام پنجم تک، امام ششم تک پہنچاتے ہیں. اب دیکھیے یہ بس ہماری ذمہ داری، ہمارے مذہب میں تو یہی ہے، عقائد بھی ائمہ سے، فقہ بھی ائمہ سے، اخلاق بھی ائمہ سے، اور عرفان بھی ائمہ سے، کل کے کل دین ائمہ سے لیتے ہیں. یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ائمہ نے ظاہر یہ کل ائمہ کے فرمائشات ہمارے پاس ہے ابھی، قرآن کلام خدا اور سنت فرمائشات ائمہ، لیکن ظاہر اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، اسی لیے ائمہ نے اپنے جانشینوں کو معین کیا ہے، یعنی مجتہدین کو، کہ ہمارے بعد ان کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے تعلیمات سے یہ باخبر ہے. اتنے علم کا عظیم سرمایہ ہے. ابھی دیکھو ہر لین میں ماہرین ہوتے ہیں، اب دین میں ماہرین کا نام مجتہدین ہے. اب اس پر اعتراضات کرتے ہیں، ہر لین میں ماہرین ہوتے ہیں، پوری دنیا کے قیام تقلید پر ہے، پوری دنیا کے قیام تقلید پر ہے. آپ کسی بھی لین کو دکھائیے کہ اس لین میں غیر ماہر ماہر کی بات نہ مانتا. یہ واضح ہے، ماہرین اپنے علم کے مطابق کام کرتے، غیر ماہرین ماہرین کی بات مانتے. ماہرین کے بعد ماننے کو تقلید کہتے ہیں. مجتہدین کے پاس وہ ماہر فہم کلام معصومین ہے، روایت معتبر ہے یا نہیں ہے، درایت کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے، اجماع کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، اتنی علوم کی ضرورت ہے تاکہ ان سب کے روشنی میں کلام معصومین سمجھ میں آ جائے. ظاہر دوسرے علوم میں بھی ماہرین کی ضرورت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ کسی علم میں ماہرین کی طرف اپنا دل 500,000 کے ساتھ حوالہ کرتے ہیں ڈاکٹر کے، اپنی آنکھ 100,000 کے ساتھ کسی اور ڈاکٹر کے حوالہ کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے آنکھ میں حوالہ کرتے ہیں، دل بھی حوالہ کرتا ہے، اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ماہر اس لین کا. تو دین کی اتنی کم اہمیت ہے. 1400 گزر گئی، اس وقت کے روایتیں راوی معتبر ہے یا معتبر نہیں آپ کو کیا معلوم؟ زبان پر وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہو آپ کو کیا معلوم؟ ان سب کو علمی معیاروں کے مطابق گفتگو ہوئی ہے، ثابت ہوئی ہے، 1000-1200 اس پر کام ہوا ہے تاکہ کلام معصومین بہتر سے بہتر سمجھ میں آ جائے. خود ائمہ یعنی دین کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے، ائمہ اطہار معین کیا ہے. خود ائمہ کے زمانے میں آپ اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے، آپ نے فرمایا کیا؟ عباد المتقلب جب مسجد میں جا کے فتویٰ دیتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. مرکز میں امام ہوتے تھے، مرکز میں پیغمبر ہوتے تھے، شہروں میں ان کے نائب ہوتے تھے. تو یہ یعنی کیا؟ ابھی عصر غیبت میں یہ مسئلہ حل ہے. ابھی ہمارے پاس علمی اختلاف ہو جائے، کوئی کہتا یہ واجب ہے، کوئی کہتا یہ واجب نہیں ہے، آپس میں جنگ و جدال ہو جائے گا. لیکن مذہبی لحاظ سے مذہب تشیع میں اس کا حل موجود ہے. وہ کیا ہے؟ مجتہدین کی طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے، ایک مجتہد نے کہا یہ جائز ہے، دوسرے نے کہا جائز نہیں، اختلاف نہیں ہے، ختم. جو اس کی تقلید کرتے وہ عمل کرے، جو اس کی تقلید کرے وہ عمل کرے. مجتہد عادل ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر شرائط، عادل ہو، عالم ہو، تو اس کے بعد اس کے مخلدین کے حجت، اس کے بعد اس کے اختلاف ختم ہو جائے گا. اختلاف کا جواز ہی نہیں رہتا ہے، یعنی تشیع میں اختلاف کا دروازہ بھی بند کیا ہے، حق تک پہنچنے کا راستہ بھی معین کیا ہے. اب دیکھیے یہ سازشیں تشیع کے خلاف. ابھی کہتے ہم امام کو مانتے ہیں، امام کے آپ امام کے نائب کو نہیں مانتے ہیں، تو امام آئیں گے امام کو مانیں گے، امام کے نائب کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس کی آپ جانتے ہیں، امریکہ کی سازش ہے، انگلینڈ کی سازش ہے، MI6 کی سازش ہے، سعودی عرب کی سازش ہے، وہی لوگ اسے شکوک چلا رہے ہیں نا. تو جب امام آئیں گے امام کے خلاف، تو اصلی شیطان بھی میدان میں آئے گا، زیادہ میدان میں آئے گا، تو اس وقت امام کی بات مانیں گے؟ امتحان برقرار ہے. جتنا مسئلہ زیادہ ہم، اتنا شیطان زیادہ طاقتور شیطان میدان میں آتا ہے. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ امام یعنی ہمارا علمی پیشوا، دین ائمہ اطہار کی نشاندہی کی ہے.
السلام عليك وارث آدم صفة الله، السلام عليك وارث نوح نبي، أي موارث تمام علوم أنبياء ومرسلين کا اور خاتم انبیاء کے علوم کا، ابھی سب کی پیروی کرنے کا واحد راستہ امام کی امامت، اور علمی لحاظ سے اپنے علم معرفت دین ایمان سب کچھ ائمہ اطہار سے لینا ہے. ائمہ اطہار کی نسبت میں ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اس پر کتنے صحیفے سجادے کے مطالعہ کیا ہے، صحیفے سجادے کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ دیکھیے اس کے کتنے ہم نے مطالعہ کیا ہے. صحیفہ سجادیہ کی ایک حدیث ہے، حدیث مکارم الاخلاق معروف حدیث ہے، اس کے ایک مطالعہ کر میں البتہ پورا صحابہ صحیفہ سجادیہ فرض کی دعائے عرفہ یہ سب کے سب اعلیٰ درجات پر ہے، لیکن اس حدیث کی نشانی اس لیے کرتا ہوں کہ اخلاقی تربیت ہے اس میں، ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں اخلاقی تربیت کی طرف، کس طرح سے امام نے اخلاقی اصولوں کی طرف دعوت دی ہے مکارم اخلاق کے دعا میں. اور نہج البلاغہ، علی سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن علی کی بات سننا، ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں ان کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنی خواہشات کے ہم پیروی کرنے والے، حق کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اور اس وقت ہماری اہم ذمہ داری یہ واقعا اگر ہم ائمہ اطہار کو امام مانتے ہیں یقیناً، لیکن اس کے درجات ہیں ماننے میں، واقعا اگر مانتے ہیں حقیقی مانو مانتے ہیں ائمہ کے جو علمی نائب ہے جن کی نشاندہی کی ہے ہمارے غیبت کے دوران، اپنے علوم کے لیے ان کی طرف رجوع کرے، وہ مجتہدین ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. مجتہدین میں نہیں ان کی بیوی سے نے جس کی نشاندہی کی، صحیح حوزہ کے علماء کے تحقیق کے بعد جس مجتہد کی نشاندہی ہوئی، یہ پہلا یہ خطرہ نہیں تھا. اب جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے میڈیا اپنے اپنے مجتہد بنانا شروع کرتے ہیں، تو ظاہر خود حوزہ کے ذریعے جس مجتہد کی نشاندہی ہوئی اس کی تقلید کرنا شرعاً ہم پر واجب، اور ہمارے مشکلات کا حل، ٹھیک ہے امام معصوم اور ان کے درمیان نسبت فاصلہ بہت ہے، لیکن امام معصوم نے ان کی نشاندہی کی ہے نا. ابھی آپ یہاں پر پولیس ہے، اس کے بعد مانا قانوناً آپ پر لازم ہے اپنے دائرہ کار میں کہ ملک کے دستور کو آپ مانتے، اس دستور کو ماننے کے نتیجے میں دستور کا ماننا اس تک پہنچ جاتا ہے، اس پولیس تک. تو جب آپ اسلام خدا کو مانتے، پیغمبر کو مانتے، امام کو مانتے، تو جس نمائندے کی نشاندہی امام نے کی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ انتخاب ہے. چونکہ امام ابھی پردہ غیب میں ہے، باقی ائمہ شہید ہوئے ہیں، ان کو ماننے میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے مانتے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. جہاں عملی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہاں دیکھیے. میں آج دو نقطہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، امام کے علمی نائب، امام کے سیاسی نائب، لیکن علمی نائب کی بات ہوئی کہ اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں. تقلید مذہب تشیع میں ضروری ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو تو اختلافات کی گنجائش ہی نہیں رہے گا. ابھی جو اختلافات ڈال رہے ہیں، پہلا مجتہدین کو مشکوک بنایا ہے پھر اختلافات ڈالتے ہیں، یعنی اختلافات ڈالنے والے بہت تیز لوگ ہیں، ایک سیاسی دماغ پیچھے ہے. پہلا اگر مثلا مجتہدین مشکوک ہوئے بغیر اختلاف پڑ جاتا تھا تو ہم سب مل کے کہتے بھائی مجتہدین سے پوچھو، پہلا مجتہدین کو ہی مشکوک بنایا، مشکوک بنانے کے بعد اب اختلافات کے وقت کس کی طرف جائے، کہاں جائے،
اپنی مرضی کا ہو
جائے، وہی اپنی مرضی چلانے کے لیے سازش کی گئی ہے. ابھی ہمیں عقل مند ہونا چاہیے، دشمن تو سازش کرتے رہیں گے. کربلا کا یہی پیغام ہے، آپ ہمارے خون کی نسبت میں ذمہ داری کے احساس کریں. یہ عظیم خون بعض روایتوں میں ہے، جب تیر آئی شہزادہ علی اصغر کے گلے پر،
آپ جانتے ہیں کہ یہ تیر سے شعبہ تیر تھی، بہت بڑی تیر، چھوٹا سا ننے سے گلا، بڑی تیر تو پیوس نہیں ہوئی، ذبح کیا علی اصغر کو حسین کے دست مبارک. روایت میں ہے کہ علی اصغر مسکرائے، نہ معلوم اس معصوم نے کیوں مسکرایا، شاید علی اصغر خوش تھے کہ اس دین کے احیاء میں میرے خون بھی شامل ہو گئے. قیامت کے دن اگر مجھے کھڑا کیا جائے علی اصغر کے سامنے، کہا جائے تم نے اس خون کی نسبت میں اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، سب سے سوال ہوگا نا، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کربلا کے مظلومین کے درمیان میری نظر میں سب سے بڑے مظلوم سید سجاد ہے، سید سجاد سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں. آپ نے دیکھا کہ جب حسین شہید ہوئے، شہداء شہید ہوئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا حکم آیا، لشکر عمر سعد میں جو قبائل تھے عرب کے، انہوں نے عمر سعد سے کہا، عمر سعد ہمارا آدمی مارا گیا ٹھیک، لیکن اس کی لاش پر گھوڑے دوڑنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، یہ ہماری توہین ہے، وہ بے کس ہے، اس کی قوم بے غیرت ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. عمر سعد نے اجازت دی، ایک ایک کر کے لشکر کوفہ کے قبائل آئے، اپنے قوم سے دور کا تعلق رکھنے والے شہید کی لاش اٹھا کر لے گئے ہیں، آخر میں صرف حسین کی لاش رہ گئی. مجھے نہیں معلوم سید سجاد کے دل پر کیا گزرا ہوگا، حسین کے وارث میں ہوں لیکن حسین کی لاش کو میں نہیں اٹھا سکتا ہوں. سید سجاد نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، حسین کے سر ادھار کو بالائے نیزہ دیکھا، حسین کے سر ادھار کو ابن زیاد کے سامنے، یزید کے سامنے چوبے خضرا پڑتے ہوئے دیکھا. سید سجاد اتنے مظلوم تھے کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں یہ روایت ہے، جب آپ نے جناب سیدہ کے جسم ادھر کو اتارا لحد میں، پیغمبر سے فرمایا، رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، میں برداشت کم ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں یہ کون سا غم تھا جس کو علی برداشت نہیں کر سکتے، کہتے ہیں شاید غیر نے جو تازیانہ اٹھایا، ایک غیرت مند مرد کے لیے سب سے ناقابل برداشت مصیبت وہی ہے. سلام ہو سید سجاد پر، شام غریبان سے لے کر شام تک بار بار تازیانہ اٹھتے ہوئے، سیدانیوں پر تازیانہ اٹھتے ہوئے دیکھا. آپ نے یقیناً سنا ہے کہ علامہ مجلسی، کسی نے خواب میں دیکھا، ایک عارف نے علامہ مجلسی امام حسین کے حرم میں درس دے رہے ہیں، اپنی عادت کے مطابق کچھ مسائل سید شہدا پڑھنے لگے، پردے کے اندر سے کوئی آتا ہے، عرض کرتا ہے جناب سید بیٹھی ہوئی ہے. آپ حسین کے الوداع کے مسائل پڑھیے، علامہ نے جیسے ہی وہ مسائل پڑھا دوبارہ پردہ اٹھا، فرمایا بس کرو، جناب سیدہ رش کر گئی. ایک عارف نے عالم خواب میں امام زمانے سے پوچھا، مولا آپ نے زیارت ناحیہ میں فرمایا ہے، آپ جانتے زیارت ناحیہ منسوب ہے امام کی طرف، فرمایا ہے حسین آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا، بتائیے وہ کون سا غم ہے، وہ کون سی مصیبت ہے کہ آپ خون کے آنسو بہانا چاہتے ہیں. تو پوچھا گیا علمدار عباس کی شہادت ہے، علی اکبر کے
جس میدان میں گھوڑے سے زمین پر آنا ہے حسین کی شہادت ہے. امام نے فرمایا یہ مصیبتیں عظیم مصیبتیں ہیں, لیکن اگر یہ ہستیاں ہوتی تو یہ ہستیاں بھی میرے ساتھ اس غم میں خون کے آنسو بہاتے ہیں. فرمایا پھر وہ کون سا غم تھا؟ امام نے جواب دیا سیدہ ان کے اسیری کا غم تھا جس پر میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں. جب کوفہ سے میں عرض کر رہا ہوں سید سجاد کی مظلومیت کو دیکھیے, جب کوفہ سے اہل بیت شام کی طرف جانے لگے اسیر تیار ہو گئے, قبائل کوفہ آئے, عمر سعد سے کہا ہمارے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اسیر کرنے کی اجازت نہیں دیتے, بازار شام لے جانے کی اجازت نہیں دیتے. ابن زیاد نے اجازت دی, کوفہ کا ہر قبیلہ آتا ہے اپنے قبیلے کی خاتون کو لے کر جاتا ہے, صرف آل محمد رہ گئے ان کے اسیری پر رحم کرنے والا غیرت کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ سید سجاد کے دل کا زخم تھا. جب شام پہنچے پورے شہر کے چراغان ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. آپ نے ایک شعر کہا, یہ شعر روایت میں آیا ہے, وہ قالوا ذلیلا فی الدمشق کأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. اس طرح سے دمشق کے بازاروں میں گمایا جا رہا ہوں گویا حبش کا کوئی غلام ہوں, جبکہ میرا نانا رسول خدا ہے, میرا دادا علی مرتضی ہے. اے کاش میں دنیا میں ہی نہ آتی, اے کاش میں دنیا میں ہی نہ آتا تاکہ یزید مجھ کو اس حالت میں دیکھنا پڑتا. امام فرماتے ہیں شام میں ہر قسم کا ظلم ہوا. شام میں جب داخل ہو گئے یزید کے محل تک پہنچنے تک سات قسم کے ظلم و ستم ہم پر ہوا. آپ کے سر ادھا کی طرف چھتوں کی طرف سے آگ پر سایا گیا, آگ کا ایک انگارا آپ کے امامہ پر گیا, امامہ جل گیا, آپ کے سر ادھا زخمی ہوا, آپ کے دست مبارک بندے ہوئے, آپ آگ کو نہیں ہٹا سکتے. اسی شام میں تھا, خرابہ شام میں تھے. آدھی رات کو حسین کی 4 سال کی یا 3 سال کی بچی رونے لگی, چیخ چیخ کر رونے لگی. بابا ادھر تھے, بابا میرے پاس تھے, کہاں گئے؟ رونے لگی, عرصے سے حسین کی زیارت نہیں ہوئی تھی, رونے لگے. اہل بیت نے سمجھایا بچی خاموش نہیں ہوئی, آخر میں سب رونے لگے. شام غریبان کی سما پیدا ہوئی, یزید تک آواز پہنچی, یزید نے سر حسین بھیجا. جب بچی کے پاس سر حسین پہنچا سوچا مجھ کو خاموش کرنے کے لیے شاید کوئی کھانا بھیجا ہے, فرمایا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں. پردہ اٹھایا دیا, کپڑا اٹھایا دیا, سر حسین نظر آیا, بچی نے سر حسین کو سینے سے لگایا. بابا اس بچپن میں کس نے مجھ کو یتیم کر دیا؟ بابا کس نے آپ کے سر ادھر کو جدا کیا؟ بابا کس نے آپ کو شہید کیا؟ بابا آپ کے بعد بے قصوں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ بابا آپ کے بعد یتیموں کی مدد کرنے والا کون ہے؟ بچی مسلسل حسین سے بات کرتی روتی روتی خاموش ہو گئی. اہل بیت نے سمجھا شاید بچی کو سکون مل گیا ہے, بچی سو گئی. جب بچی کو ہلایا دیکھا کہ بابا کے پاس جا چکی. شام غریبان کے بعد سب سے زیادہ کوہرام مچ گیا, سارے اہل بیت رونے لگے. جب دوسرے دن بچی کا غسل دینے کا موقع آیا, شام کی غسل دینے والے عورتیں آئی,
الله قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.